اچھا چلیں، یہ تو تھی انبیاء کی بات. عام روزمرہ زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً کیا ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اسلام میں جو فرقہ واریت ہوئی یا بعض اوقات مسلکوں کا اختلاف ہوا، اس میں بھی زیادہ رول کن لوگوں نے پلے کیا؟ کہ مثلاً اگر ایک امام کا فالوور تھا نا، اس نے اپنے امام کو امام اعظم کہا کہ وہ سب سے بڑے امام، دوسروں نے کہا کہ ہم کیوں پیچھے رہے. انہوں نے ایسے کام کیے کہ اپنے امام کو دوسرے سے بڑا ثابت کرنے کی کوشش، تیسرا اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، چوتھا اس سے آگے. لہذا باہم جنگ و جدل شروع ہو گیا، باہم لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے. آپ کو معلوم ہے کہ جو ائمہ کرام تھے ان میں آپس میں کوئی نفرت، عداوت، تفریق نہ تھی. امام شافعی نے امام مالک سے درس حدیث لیا، وہ ان کو اپنا استاد مانتے ہیں، ان کے پاس رہے. پھر امام شافعی امام ابو حنیفہ کے دو شاگرد امام محمد اور امام ابو یوسف کے پاس گئے، وہاں سے سیکھے، پلٹ کے پھر امام مالک کے پاس آئے. امام احمد بن حنبل جو ہے وہ امام شافعی سے فیض حاصل کرتے ہیں. یہ سب تو آپس میں دوستی رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، لیکن فالوورز کی اندھی عقیدت نے کیا کیا؟ ایک گروہ نے اپنے استاد کو بڑھانے کی کوشش کی تو دوسرا مقابلے پہ آ کے اس نے کہا ہم کیوں پیچھے، ہمارا تم سے بھی بڑھ. لہذا اصل مقصد اور روح چھوڑ کر سارا زور کس پہ صرف ہونے لگا؟ یہ باتیں چننے میں کہ ہمارا جو مسلک ہے یا ہمارا جو طریقہ ہے وہ دوسرے کے مقابلے میں کتنا اچھا ہے. اور آج ہمارے مختلف جو دینی مدارس ہیں اس میں عموماً یہی کوشش ہوتی ہے کہ جو ہمارا طریقہ ہے یہ کتنا بہتر ہے دوسرے کے طریقے سے. تو جو اصل مقصد روح ہے وہ پیچھے چلا جاتا ہے، اختلافی باتیں نمایاں ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے سے عداوت اور نفرت بڑھتی ہے، گروہ بازیاں ہوتی ہیں، پھر ایک دوسرے کی مسجدوں میں نماز نہیں پڑھی جاتی، ایک دوسرے کی امامت قبول نہیں کی جاتی، ایک دوسرے سے دوری ہونے لگتی ہے، امت پارا پارا ہونے لگتی. اب آپ بتائیں آپ کو کیا ملا ایک کی بہت تعریف کر کے؟ اسلام کو کیا فائدہ پہنچا جب آپ نے کسی ایک ہستی کو بہت اونچا جا بٹھایا؟ کیا اس سے اسلام کو کوئی فائدہ ہوا؟ الٹا نقصان ہوا. لہذا بارہا میں آپ سے کہہ چکی ہوں کہ ہمارے یہاں دین پڑھنے کا مقصد کسی انسان کو، کسی گروہ کو، کسی نام کو، کسی کو اونچا نہیں کرنا. جو اونچے ہیں بس وہی اونچے ہیں اور انہی کو اونچا ماننا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بڑائی کو تسلیم بھی کرنا، اس کو عام بھی کرنا. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں، اس محبت میں شدت اختیار کرنی، اس کے قرب کے لیے تمنا رکھنی ہے اور کوشش کرنی، اپنی ہر کوشش اور ہر کام صرف اس ذات واحد کے لیے کرنا ہے. رہے آپ کے استاد یا آپ کی دوستیں یا آپ کے یہ مختلف جو چیزیں آپ پڑھیں گے، مختلف ائمہ کرام کے بارے میں جو پڑھیں گے، اولیاء کرام کے بارے میں جانیں گے، ان سب کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ لا نفرق بین احد منہم، ہم کوئی تفریق نہیں کرتے، ہم سب کو عظیم مانتے ہیں، قابل احترام سمجھتے ہیں، ان کی قدر کرتے ہیں اور ان سے فیضیاب ہونا چاہتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے اندر سے نفرتیں ختم ہوں، گروہ بندیاں ختم ہوں، سب ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھیں. اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک عالم کا درجہ دوسرے سے بڑا ہوتا ہے، کیونکہ قرآن میں خود آیا ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہوتا ہے. یہ قرآن کا کہنا، ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہے، ہر ایک کے اوپر ایک اور، ایک اور، ایک اور. لہذا آپ کس کو سب سے بڑا قرار دیں گے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر علم والے کے اوپر ایک اور ہے، لہذا آپ کا یہ کہنا کہ نہیں فلاں سب سے بڑا ہے، اس بات کی کیا حقیقت ہے؟ اور ہر صورت میں آنکھیں بند کر کے صرف اسی کو فالو کرنا اور دوسروں کو بھول جانا اور دوسروں کو مقابلے میں چھوٹا سمجھنا، یہ رویہ درست نہیں. اس لیے آپ جتنے بھی لوگ دین کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ اپنے علاوہ جو بھی جو ہیں ان سب کی عزت کریں، سب سے محبت کریں، سب کے ساتھ اچھا سلوک کریں، کبھی اپنے آپ کو ان سے بہتر نہ سمجھیں، محبت سے ملیں تاکہ نفرت کی دیواریں گر جائیں، امت جڑ جائے، اور کبھی کہیں بیٹھ کر یہ نہ کہیں تذکرہ کریں کہ ہم جو تفسیر پڑھتے ہیں بس ویسی تو کہیں ہوتی ہی نہیں، یا ہم جو پڑھ رہے ہیں علم حاصل کر رہے ہیں ایسا تو کہیں دیا ہی نہیں جاتا، یہ باتیں کہنے کی ضرورت نہیں، اگر دیا جاتا ہے تو بھی ہمیں کیا فرق پڑے گا کیونکہ ہم وہاں پہنچ نہیں سکتے، اور اگر نہیں دیا جاتا تو اس سے بھی ہمارا کیا فرق پڑتا ہے کہ ہمیں تو وہ لینا ہے جو ہمیں جس کا چانس مل گیا، یہ جو ہماری ریچ میں ہے، یہ جو اللہ نے ہم کو عطا کر دیا، اس بات کا مقابلہ کہ میرا استاد دوسرے کے استاد سے بڑا ہے اور میرے شاگرد دوسروں کے شاگردوں سے زیادہ ہیں اور زیادہ اچھے ہیں، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی کہ لوگ اس بات پر فخر کریں گے کہ میرے پاس شاگردوں کی کثرت ہے اور دوسروں سے کمپیئر کریں گے، آپ کبھی ایسا نہ کریں، کسی سے کمپیریزن کی کوئی ضرورت نہیں، ہم چاہے اکیلے ہوں، ہمارا مقصد لوگوں پر بڑائی حاصل کرنا نہیں، کس کے سامنے بڑے ہونا ہے، اللہ کے سامنے بڑے ہونا ہے بس، کہ اللہ کے نزدیک ہماری کوئی قبولیت ہو جائے، اگر دنیا میں آپ ایک بھی رہ جائیں تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اور بہت سارے بھی ہوں تو بھی فرق نہیں پڑتا، کیا اگر آپ لاکھ کی ایک گروہ بنا لیں اور آپ کے عمل اچھے نہ تو لاکھ آپ کو نجات دلائیں گے قیامت کے دن، کچھ بھی نہیں، کوئی کام نہیں آئے گا، اسی کے بارے میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ کوئی دوست کام آئے گا، نہ ساتھی، نہ سفارش، نہ کچھ، کس بھول میں ہو، عمل کرو، اور یہ ترجیح دینا اور کمپیریزن کرنا اور بڑائیاں کرنا، شیخیاں بگاڑنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، دوسروں سے دشمنی رکھنا، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، نقصان دہ ہیں، امت کا شیرازہ بکھارنے والی، من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی ہی، انسان کے اسلام کا حسن کیا ہے، وہ باتیں چھوڑ دے جس سے اس کا مطلب نہیں، اللہ کی طرف جب بھی کوئی پکارتا ہے تو اس پکارنے والے کے ساتھ کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی طرح فضیلت دی، اسی طرح عام لوگ بھی میرے اور آپ جیسے جب دین کی طرف بلاتے ہیں تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ کچھ ایسی نعمتیں دے دیتا ہے ان کو جو دوسروں کے پاس نہیں ہوتی، مثلا بات پہنچانے کا، سکھانے کا، بتانے کا ایسا انداز اور سلیقہ جو میری دوسرے کے پاس نہیں، اور یہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے کے پاس بہت گہرا علم ہو جو پہلے کے پاس نہیں، ہو سکتا ہے کہ کسی کے پاس یہ دونوں ہی چیزیں نہ ہوں لیکن وسائل بہت زیادہ ہوں، سب انسان ہے نا، اس لیے یہ مت دیکھو کہ دوسرے کے مقابلے میں میرے پاس کیا کچھ ہے یا میرے استاد کے پاس کیا کچھ ہے اور دوسروں کے پاس وہ نہیں، یاد رکھیں آپ میں سے کسی کو بھی یہ حق نہیں کہ وہ کسی دینی جماعت یا کسی دینی مدرسے یا کسی عالم کو کریٹیسائز کرے، ہمارے پروگرام کا یہ حصہ نہیں، ہم نے یہ کام کسی کے مقابلے پر نہیں شروع کیا، کسی کا مقابلہ مقصود نہیں، مقصود کیا ہے، دین کی سمجھ حاصل کر کے اللہ کو راضی کرنا بس، کبھی بھی مقابلے کی کیفیت آنے لگے، ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں ایک آپ یہاں آتی ہو، کوئی دوسری بہن کہیں اور جاتی ہو اور شام جھگڑنے میں گزرتی ہو کہ ہم نے تو یہ سیکھا اور ہم تو یہ کرتے ہیں اور وہ کہ ہم تو وہ کرتے ہیں، یہ صرف وقت ضائع کرنا ہوگا، ہر ایک اپنے کام سے کام، اپنے مقصد سے مقصد رکھے، لیکن ہر دور میں کیا ہوا مختلف حالات میں کہ لوگوں کی توجہ اسی پر رہی کہ جس کو وہ مانتے ہیں وہ کیسا ہے، اس کی فضیلت دوسرے پر کتنی ہے، اور اس زوم میں مبتلا ہو کر کے ہمارا لیڈر بڑا ہے، دوسروں کی اس نشے میں آ کے انکار کر دیا. اسی لیے یہود نے کیا کیا، حضرت عیسیٰ کا انکار کر دیا. عیسائیوں نے کیا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا. اور یہ نتیجہ تھا کس کا، اپنے پیغمبر کو دوسروں کے پیغمبر سے بڑا سمجھنے کا. اس سے وہ ایک نقصان کے راستے پر چل نکلے. جب کوئی شخص کسی کی اندھی عقیدت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ حق کی پہچان بھول جاتا ہے، وہ حق کو نہیں پہچان سکتا کیونکہ اس کی آنکھ پر کسی کی اندھی عقیدت کا پردہ آ گیا کہ وہ کسی ایک کی محبت میں ایسا مبتلا ہے کہ اس سے زیادہ بہتر چیز اس کو نظر ہی نہیں آتی. کبھی آپ نے دیکھا، بات تو ایسے مذاق کی ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے، آپ نے کہانیاں پڑھی ہوں گی، قصے سنے ہوں گے کہ بعض اوقات ینگ لڑکے جذبات میں آ کر کوئی ایسی لڑکی پسند کر بیٹھتے ہیں کہ جو ان کو کسی لحاظ سے بھی سوٹ نہیں کرتی. ہوتا ہے نا بعض اوقات. اب سب حیران ہو رہے تھے کہ تم نے پسند بھی کی تو کیا کی، کہاں جا کے گرے، یہ شادی نہیں ہو سکتی. ایسی باتیں عام طور پر ہوتی، لیکن کوئی اس سے پوچھے جس نے پسند کی، اس کو اس کے مقابلے میں جسے کوئی بھی ایک نمبر دینے کو تیار نہیں، سب اللہ کی مخلوق میں کسی کی وہ نہیں کر رہی. لیکن بہرحال فرق تو ہے نا انسان انسان میں، عادات کے، شکل کو تو ایک طرف رکھے اللہ نے بنائی، لیکن عادات کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، کلچرڈ ہونے کے اعتبار سے فرق ہے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ سب حیران ہوتے کہ اس شخص کی آنکھوں پہ پردہ آ گیا. پھر کہتے ہیں کہ محبت تو اندھی ہوتی ہے. چلے ٹھیک ہے، انسانوں کے معاملے میں اندھی ہو سو ہو، لیکن دین کے معاملے میں محبت اندھی نہیں ہونی چاہیے، آنکھیں کھول کے ہونی چاہیے. کسی ایک عالم کی محبت اور عقیدت آپ کو دوسروں سے فیض حاصل کرنے سے مت روکے. جہاں کوئی اچھی بات ہو، خوبی ہو، بھلائی ہو، اس کو لے لیں. حکمت مومن کی متائے گم گشتہ ہے، اسے جہاں پائے لے لے. اندھا ہو کر نہ رہے، آنکھیں کھول کر رہے. جسے اللہ تک پہنچنا ہے وہ ہر خیر خوبی کی بات کو لیتا چلا جائے گا. یہ نہیں دیکھے گا کہاں سے آ رہی، یہ دیکھے گا ہے کیا. کبھی آپ نے سبزی خریدتے ہوئے دکاندار کی شکل دیکھی کہ میں اس دکاندار کے پاس جاؤں گی کیونکہ اس کے کپڑے صاف ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیں گے کہ سستا کہاں سے ملتا، سبزی صاف کس کے پاس ہے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ کپڑے صاف کس کے. کیونکہ آپ کا مقصود کیا ہے، دکاندار مقصد نہیں ہے آپ کا، آپ کا مقصد سبزی ہے کہ چیز کہاں صاف ستھری، مرضی کی خالص مل رہی ہے. اب یہاں بات لمبی کی ضرورت تھی اس لیے لمبی ہوئی تفسیر. اب آپ تقاضا کریں کہ ایسی ہی ہر آیت کی ہو تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ چیز ایک تربیہ میں سے ہے کہ جب تک ہماری پالیسی اور ہمارا چلنے کا طریقہ درست نہ ہوگا ہم منزل تک نہیں پہنچ سکتے. ہم یہیں بیٹھ کے تھک کے ہار جائیں اور مقصود کچھ بھی حاصل نہ ہو. تو یہ بات جو میں نے آج آپ کو سکھائی ہے اس آیت کے حوالے سے، یہ آپ کے بنیادی اخلاق کا ایک حصہ ہونی چاہیے. تمام علماء کا احترام، تمام لوگوں کا احترام، کسی کا مقابلہ نہیں، کسی سے کمپیریزن نہیں، بلا وجہ کسی کی مخالفت نہیں، کوئی حجت بازی نہیں، نفرت و عداوت نہیں، بہترین اخلاق کے ساتھ اللہ کی رضا تک پہنچنا ہے. بہرحال پھر فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ. اب ہوا کیا، یہ کمپیریزن کرنے والے آپس میں ہی جھگڑتے رہے اللہ تک پہنچنے کی بجائے آپس میں. اچھا بعض اوقات ایسے ہوتا نا، آپ بچے کو کہتے ہیں وہ چیز پکڑاؤ، دو بچے اکٹھے بھاگ نکلتے ہیں. اب آپ بیٹھے انتظار کر، وہ لڑ رہے ہیں، یہ میں لے کے جاؤں گا، یہ میں لے کے جاؤں گا. حتیٰ کہ آپ کو خود اٹھنا پڑتا بھی، لاؤ چھوڑو تم دونوں ہی بیٹھ جاؤ یہاں. تو جب باہم جھگڑے ہونے لگتے ہیں تو اصل مقصد ہے وہ پیچھے چلا جاتا ہے. اسی لیے یہاں روکا گیا اختلاف مت کرو، اس طرح کے جھگڑے مت کرو، لیکن لوگوں نے پھر بھی جھگڑے کیے؟ کیونکہ یہ آسانی کی بات ہے نا کہ آپ عمل کچھ نہ کریں، بیٹھ کے ایک دوسرے سے مقابلے کرتے رہیں اور کیا سرائیاں کرتے رہیں اور کہیں وہ اچھا اور وہ برا اور وہ اچھا، یہ کتنا آسان کام ہے۔ کریٹیسائز کرنا تو سب سے دلچسپ مشغلہ ہوتا ہے، اور کوئی عمل کر کے دکھانا، اچھا بن کے دکھانا، اپنے اخلاق کو بدلنا، عبادات کو اچھا کرنا، یہ مشکل کام ہے۔ لہذا لوگ کیا کرتے ہیں، جو کرنے کا کام ہے وہ نہیں کرتے اور ایک اسکیپ ڈھونڈ لیتے ہیں، ایک آرام طلبی کی راہ ڈھونڈ لیتے ہیں کہ بیٹھ کے صرف باتیں بناتے رہیں، پہیلیاں بھجواتے رہیں، ذہنی ایکسرسائز کرتے رہیں، ایک کو دوسرے پہ ترجیح دیتے رہیں، اس کی تنقید کرتے رہیں اور کرنے کا کام پیچھے چھوڑ دیں۔ یہی وجہ ہوئی کہ آج اتنا دین کا کام ہو رہا ہے، اس کے باوجود برکت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ لوگ دین کی طرف آنے کی بجائے تیزی سے دور جا رہے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے نا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اب دیکھیں اپنے شہر میں دیکھ لیں کہ جتنے لوگ، خواتین ہی کو دیکھ لیں، جتنی حجاب والی ہیں ان کے مقابلے میں دوسرا ریشو کیا ہے۔ نماز جمعے کے دن آپ دیکھ لیجئے، جتنا مسجدوں کے اندر ہے اس سے زیادہ باہر ہے، سڑکوں اور بازاروں اور تفریح گاہوں میں گھومنے والے۔ کیوں؟ وائے؟ گلی گلی، محلے محلے، مسجدیں، ہر گھر میں قرآن، درس و تدریس، سب کچھ، اس کے باوجود لوگ بھاگ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ کیونکہ دین کا کام کرنے والوں نے لوگوں کے اندر اللہ اور بندوں کی محبت کم پیدا کی اور کچھ خاص چیزوں سے زیادہ جوڑا، جو ایک دوسرے سے ٹکرانے کے لیے ہتھیار تھے۔ تو جب تک آپ مقصد کو سامنے نہیں رکھیں، وہ کام نہیں ہوگا۔ دین کی بلندی اور عزت، اس کے لیے زیادہ سنجیدگی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے تو لوگوں کو اس سے روکا، لیکن وہ پھر بھی لڑے جھگڑے۔ فرمایا ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعدہم، ام انبیاء کے بعد ان کے فالوورز آپس میں نہ لڑتے اگر اللہ نہ چاہتا۔ یہ سے مراد کیا ہے کہ یہ نہیں کہ اللہ چاہتا کہ یہ لوگ لڑتے رہیں، اللہ ہی نہیں چاہتا کہ ہم باہم متحد ہو جائیں۔ بات یہ کہ اللہ تعالیٰ جبرن، زبردستی کسی کو مائل نہیں کرتا، بلکہ لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ، اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ گئی تھیں، حق بات معلوم تھی، لیکن حق معلوم ہونے کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ ولكن اختلفوا، اختلاف کیا۔ فمنهم من آمن، تو ان میں سے بعض تو ایمان لے آئے، ومنهم من كفر، اور ان میں سے بعض ایسے تھے جنہوں نے انکار کیا، نہ مانے۔ ولو شاء الله ما اقتتلوا، اگر اللہ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے۔ یعنی رسولوں کے ذریعے سے علم حاصل ہونے کے بعد جو اختلافات لوگوں کے درمیان ہوئے اور اختلاف لڑائیوں میں بدلے، تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بے بس تھے، روک نہیں سکتے تھے اور ان لڑائیوں کو روکنے کے لیے زور نہ تھا، بس اللہ کی مشیت یہ تھی ہی نہیں کہ انسانوں کی اختیار اور آزادی چھین کر جبرن ان کو اکٹھا کیا جائے۔ اللہ نے ہر انسان کو آزادی دی ہے، چوائس دی ہے، اور اس کا امتحان بھی لیا ہے کہ اس آزادی کو استعمال کیسے کرتا ہے۔ یہ اختلافات کیوں ہوئے؟ اس آزادی کی وجہ سے جو لوگوں کو عطا کی گئی تھی کہ اس سے کام لے کے مختلف راہیں اختیار کر لیں۔ اللہ زبردستی کسی کو ایک رستے پہ چلانا نہیں چاہتا تھا۔ اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں اختلاف پسندیدہ ہے، بے وجہ کی مخالفت ایک دوسرے کی یہ ناپسندیدہ چیز ہے۔ اس کی پسند کیا ہے؟ کہ تمام انسان اس کی بتائی ہوئی راہ اختیار کر کے نار جہنم سے بچ جائیں۔ اسی لیے تو اس نے رسول اور کتابیں بھیجی، اسی لیے تو علماء اور دعات آئے، لیکن زبردستی کسی کو بھی حق پر جمایا نہیں گیا، بلکہ اختیار دیا گیا اور دیکھا گیا کہ کون اس اختیار کو صحیح استعمال کرتا ہے. ولکن اللہ یفعل ما یرید, لیکن اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے, کرتا ہے جو چاہتا ہے, یعنی لوگوں کو آزادی دینا چاہتا ہے, یہ اس کا اپنا, اس کی اپنی مرضی ہے کہ لوگوں کا امتحان لے. پھر اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والوں کو خطاب کیا جا رہا ہے, مجھے اور آپ کو, انفقوا, خرچ کرو, مما رزقناکم, اس میں سے جو رزق دیا ہم نے تم کو, من قبل ان یأتی یوم, اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ جائے, لا بیع فیہ, جس میں کوئی تجارت نہیں, ولا خلۃ, نہ دوستی, ولا شفاعۃ, نہ سفارش, والکافرون هم الظالمون, اور کافر وہی ظالم ہے. جھگڑے چھوڑ کر ایمان والوں کو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. نماز کا حکم کیوں نہیں, کسی اور چیز کا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اپنے آپ کو اور اپنے مال کو اللہ کے راستے میں, اللہ کے دین کی راہ میں خرچ کرنا, اپنی مصلحتوں اور مفادات کو قربان کر کے, اپنی مرضیوں کو پیچھے چھوڑ کے اللہ کے آگے سر جھکا دینا, یہ وہی کر سکتا ہے جو دین میں واقعی سنجیدہ ہو, جو سیریس ہو. جو شخص اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کر سکتا اللہ کے دین کے کاز کے لیے, وہ دین کے معاملے میں سنجیدہ ہی نہیں. اور وہ شخص جو دین کے معاملے میں سنجیدہ ہے وہ مال خرچ کرے گا, اور اس کو اس کا خوف نہیں کہ دنیا میں اس کا نام اونچا ہوتا ہے کہ نیچا, وہ یہ دیکھے گا کہ آخرت میں میرا کیا بنتا ہے. فرمایا وہاں نہ کوئی تجارت کام آئے گی, نہ کوئی لین دین چلے گا, نہ دوستی. دنیا میں آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ہم تعصب میں مبتلا ہو کر اپنوں کا ساتھ دیتے ہیں, خواہ وہ کتنے غلط ہوں, ان کی غلطیوں پہ لبیک کہتے رہتے ہیں. فرمایا قیامت کے دن یہ دوستیاں کام نہ آئیں گی. پچھلی آیت سے میں اس کو ریلیٹ کر رہی ہوں. پچھلی آیت میں کیا تھا کہ لوگوں نے اختلاف کیا, گروہ بندیاں کر لیں, آپس میں لڑنے لگے, اور یہاں پر کیا فرمایا کہ دیکھو مقصد کے لیے سنجیدہ ہو جاؤ, اس کے لیے مال اور وقت اور جان خرچ کرو, کیونکہ یہ کہا گیا مما رزقناکم, ہر اس چیز کو خرچ کرو جو ہم نے تمہیں بطور رزق دیے, صرف مال نہیں, اپنا وقت بھی, اپنی عمر, زندگی, طاقت, انرجی, توانائی, سب کچھ. اور یہ وہی کرے گا جو واقعی آخرت پر یقین رکھتا ہے. اور ایسا ہی شخص سمجھ سکتا ہے کہ آخرت میں نہ کوئی تجارت کام آئے گی, نہ دوستی کام آئے گی. اس لیے مجھے انسانوں کے پیچھے لگنے اور ان کو راضی کرنے اور ان کو اوپر اٹھانے اور بڑھانے اور چڑھانے سے مجھے کیا ملے گا, مجھے اپنی آخرت کی فکر کر کے دین کے لیے خالص ہونے کی ضرورت ہے. بلا شفا, کسی دوسرے کی سفارش بھی کام نہ آئے گی. والکافرون هم الظالمون, اور کافر لوگ وہی دراصل ظالم ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, لا تأخذه سنة ولا نوم, له ما في السماوات وما في الأرض, من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه, يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم, ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء, وسع كرسيه السماوات والأرض, ولا يؤوده حفظهما, وهو العلي العظيم. یہ ایک آیت آیت الکرسی کہلاتی ہے, قرآن پاک کی سب سے اہم ترین آیت ہے, سب سے عظیم آیت, جس میں اللہ تعالی کی کچھ صفات کا بیان ہوا ہے. اس آیت کے بارے میں چند ایک احادیث ہیں. نمبر ایک, ابی ابن کعب سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، ابو منذر، یہ ان کی کنیت تھی، جانتے ہو تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے. آپ نے پھر پوچھا، ابو منذر، جانتے ہو تمہارے پاس کتاب اللہ کی کون سی آیت سب سے عظیم ہے؟ میں نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پہ ہاتھ مار کر فرمایا، ابو منذر تمہیں علم مبارک ہو کہ واقعی یہی آیت سب سے عظیم ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، کتاب فضائل القرآن. دوسری حدیث، آیت الکرسی جو ہے یہ حفاظت کے لیے پڑھی جاتی ہے اور اس کی دلیل یہ حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدقہ فطر کی حفاظت پر مقرر کیا. کوئی شخص آیا اور غلہ چوری کرنے لگا، میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا. کہنے لگا میں محتاج ہوں، عیالدار ہوں، سخت تکلیف میں ہوں. چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا. جب صبح ہوئی تو آپ نے مجھ سے پوچھا، ابو ہریرہ، آج رات تمہارے قیدی نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے محتاجی اور عیالداری کا شکوہ کیا تھا تو مجھے رحم آیا، میں نے اسے چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا دھیان رکھنا، وہ جھوٹا ہے، وہ پھر آئے گا. چنانچہ اگلی رات وہ پھر آیا، پھر غلہ اٹھانے لگا. میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ آج تو میں ضرور تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا. کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں، عیالدار ہوں، تنگ دست ہوں، آئندہ نہیں آؤں گا. مجھے پھر رحم آ گیا، پھر میں نے اسے چھوڑ دیا. صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، ابو ہریرہ، تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے سخت محتاجی اور عیالداری کا شکوہ کیا تو مجھے رحم آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا دھیان رکھنا، وہ جھوٹا ہے، پھر آئے گا. چنانچہ تیسری بار میں تاک میں رہا، وہ آیا اور غلہ سمیٹنے لگا. میں نے کہا اب تو میں تمہیں ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا. اب یہ تیسری بار ہے تو ہر بار یہی کہتا ہے کہ پھر نہ آؤں گا، مگر پھر آ جاتا ہے. اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں چند کلمے سکھاتا ہوں جو تمہیں فائدہ دیں گے. میں نے کہا وہ کیا ہیں؟ کہنے لگا جب سونے لگو تو یہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہارا نگہبان ہوگا اور صبح تک شیطان تیرے پاس نہیں آئے گا. چنانچہ میں نے اسے پھر چھوڑ دیا. صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، تیرے قیدی نے آج رات کیا کیا؟ میں نے آپ کو ساری بات بتا دی تو آپ نے فرمایا اس نے بات سچی کی حالانکہ وہ خود جھوٹا ہے. پھر آپ نے مجھ سے کہا، ابو ہریرہ، جانتے ہو تین راتوں سے کون تمہارے پاس آ رہا تھا؟ میں نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا وہ شیطان تھا. یہ بخاری کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے. بعض اوقات شیطان انسان کی شکل میں بھی انسان کے پاس آ سکتا ہے، اور خاص طور پر ایسے جیسے ان نون سا کوئی ہو. تو اس میں ایک بات پہ یہ پتہ چلتی ہے کہ آیت الکرسی کتنی اہم چیز ہے جو حفاظت کرتی ہے، اور خصوصی طور پر رات کو سوتے وقت پڑھ کر چاروں طرف پھونک مار دیا کیجیے. پڑھ کے چاروں کونوں میں اس طرح پھونک مار دیں، اس سے وہ دور ہو جاتا ہے. اور اللہ ایسا پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے ایک فرشتہ حفاظت کے لیے مقرر ہو جاتا ہے، اب کوئی نہیں نقصان دے گا آپ کو. اور یہ آپ سب اپنا معمول بنا لیں. اسی طرح ایک اور بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ علم تو شیطان نے بھی دیا تھا، علم شیطان کے پاس بھی بہت تھا اور علم شیطان نے بھی دیا تھا. تو صرف علم سے بات نہیں بنتی جب تک عمل نہ ہو، صرف علم سے بات نہیں بنتی. اگرچہ علم کی بڑی فضیلت ہے، لیکن آپ میں سے اور مجھے بھی، ہم میں سے کوئی نہ سوچے کہ چونکہ میں بہت علم والی ہوں اس لیے میں سب سے بڑی ہوں اور بہت اچھی ہوں. خالی علم فائدہ نہیں دے گا جب تک عمل نہ ہو. عمل سے بات بنتی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، نہ ہم فرشتے ہیں نہ شیطان ہیں، ہم انسان ہیں. ہمارے لیے عمل ضروری ہے.